ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو بھی وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ اللہ پر افتراء کی مثال ہے، اب جس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے ظالم یہی لوگ ہیں کہ جو ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ دیتی ہیں اور نہ کوئی نقصان. اور یہ ان کے نسبت کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. دنیا میں ہمیں جو مال دولت رزق ملتا ہے ان کی وجہ سے ملتا ہے، اور اگر آخرت کوئی ہوئی تو یہ آخرت میں بھی ہمیں بخشوا لیں گے. کتنی غلط بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی اس ڈھنگ پہ گزارتے ہیں. انا یو افکون، کہاں سے دماغ پلٹ جاتا ہے کہ حق بات سمجھنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے اور جو باطل ہے اس کے اوپر وہ یقین کر لیتے ہیں. یعنی سارے فرائض کو ایک طرف رکھا ہوا اور اپنی من پسند زندگی گزارتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ان کی قبروں پہ چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں ہم.
سادہ جی، میرا بھائی بتا رہا تھا کہ پیری فقیری والے کوئی جدی پشتی وہ لوگ ہیں، اس کے دوست ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نا مجھے پاکستان جانا ہے، دبئی میں ہی رہتا ہے، تو پاکستان جانا ہے. اس کا کام کیا، اس نے ہاتھ صرف لٹکا دینا اپنا اور سارے لوگ لائن سے آ کے ہاتھ چومتے جاتے ہیں اس کا، اور ہاتھ کے اوپر وہ جیسے بوسا بھی دیتے ہیں اور پھر جھکتے بھی ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جدی پشتی ایسے ہی آ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشوا لیں گے، اور وہ خود کہتا ہے کہ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن بس ان کا عقیدہ بنا ہوا.
یعنی کہ بڑی بڑی دلیل اور لاجک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ جدی پشتی ہوئے آبا و اجداد یہ کرتے تھے اور اندھا دھند وہی کرے چلے جا رہے ہیں. حیرت ہوتی کہ انسان اتنا نیچے گر سکتا ہے. اللہ کو چھوڑ کے آپ انسانوں کے اوپر توقع لگائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. تو یہاں پر ان کو جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس نے اپنے علم کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو تم کیسے یہ یقین کر رہے ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ کے شریک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے معاملے کی خبر ہی نہیں. یعنی جو چیز اللہ کو نہیں پتا تمہیں کہاں سے پتا چل گئی؟ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. يَعْبُدُونَ، عبادت وہ اطاعت ہوتی ہے جو عاجزی، خشوع و خضوع اور تعظیم میں انتہا کی حد کو پہنچی بھی ہوتی ہے. ایسی اطاعت جس میں عاجزی، خشوع و خضوع، تعظیم حد سے زیادہ ہوتی ہے. تو مشرکین اللہ کی عبادت ترک نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر غیر اللہ کی بھی کرتے تھے. تو بتا دیا گیا کہ وہ جن کی تم کر رہے ہو عبادت اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو کسی نفع نقصان پر قادر ہی نہیں، کسی چیز کے مالک ہی نہیں، کیونکہ معبود وہ ہی ہو سکتا ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکے یا نقصان دے سکے. یعنی جو اطاعت کرے اس کو جزا دے اور جو نافرمانی کرے اس کو سزا دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. آپ کو رب کا معنی معلوم ہے نا، المالک المتصرف. رب وہ ہوتا ہے کہ جو مالک بھی ہو اور پھر تصرف کر سکے، یعنی اس کے اختیارات بھی ہوں، اور کلی اختیارات، جو چاہے کرے، اور یہ صرف رب کے پاس ہے. غیر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی عبادت سے بھی غافل ہیں. جو قبروں پہ جا کے لوگ انہیں سجدے کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اندر کوئی خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے نا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کتنا واضح کر کے بتا دیا گیا. اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو اسے قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں. یہ سمپل سی بات ہے جو سمجھ آ جانی چاہیے لوگوں کو. مثال کے طور پر اگر ہم یہ اسپیکر آف کر دیں تو ساتھ والے کمرے میں تو میری آواز نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ، یا آپ وہاں کھڑے ہو کے کوئی بات کر رہے تو مجھے تو نہیں اس دیوار کے پیچھے پتہ. لیکن جو لوگ مر جاتے ہیں تو وہ قبر میں اتنے فٹ نیچے جا کے کہاں سے باتیں سنتے ہیں تمہاری. اگر وہ سنتے ہوتے تو کچھ کرتے، اور اگر کچھ کرتے تو سب سے پہلے تو خود باہر نکلتے، کیونکہ کوئی انسان ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتا کہ گھر کا آرام چھوڑ کے ایک ویرانے میں آ کے زمین کے نیچے جا کے لیٹ جائے، اور وہ زندہ بھی اور سن بھی رہا ہو اور وہ کچھ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو.
سر جی، میں کہہ رہی تھی یہ آیتیں جو آپ جو سنا رہی ہیں، یہ آگے پہنچانے کی کتنی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ آیتیں آتی بھی نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے ان حالتوں سے بچیں گے؟ اگر جس جس تک پہنچی ہے نا، اور جو جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو اس سے جو ہے ان کے بڑے نور پھیلتا ہے وہاں پر. تو ہمارا کام یہ کہ
ہم سب پہنچانے والے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ ہے سارا عقیدہ لوگوں کا، کیوں جاتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے پاس کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یعنی یہ دعا کریں گے تو شادی ہوگی، یہ دعا کریں گے تو بچہ ہوگا، یہ دعا کریں گے تو آگے بھی بخشے جائیں گے. ان کی دنیا اور آخرت ان کے ساتھ وابستہ ہے.
سزا جی، اس بات کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے چیز سنی ہوئی ہے کہ یہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا. ہم تو ان کو سیڑھی بنا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچتے. لٹرلی جب یہ کوشچن کرتے تھے تو یہی ایکسپلینیشن کہ یہی
بات یہاں لکھی ہوئی ہے، یعنی ایسی بات جو دلیل سے خالی ہے، یہ ان کی اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے. ٹھیک ہے، سورۃ زمر میں بھی یہ بات آتی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کچھ اور سرپرست بنا لیے ہیں، اوروں کو اپنا سرپرست سمجھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی نزدیکی کے مرتبے کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. یہ سیڑھی ہیں ہماری، ہم خود نہیں اللہ کے قریب ہو سکتے، یہ ہمیں کریں گے، ہماری اپروچ نہیں، یہ ہمیں آگے تک لے کے جائیں گے. بے شک اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو. اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو بہت جھوٹا اور ناشکرا ہو. قل، کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو وہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں، جس کا وجود ہی کوئی نہیں. مطلب یہ ہے، یعنی ایسی بات نہ آسمان میں کوئی ہو سکتی ہے نہ زمین میں ہو سکتی ہے، یعنی جس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ کہاں سے تم نے سفارشیوں کی خبر اللہ کو دی ہے کہ یہ تمہاری سفارش؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کہتا ہے نا یہ ہمارے سفارشیوں، بھائی کدھر سے پڑھا تم نے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے اور پھر وہ مانی جائے گی؟ ان کو سفارشی کس نے بنایا؟ آپ ان کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے. یہ کس نے کہا کہ یہ کر بھی سکیں گے یا نہیں؟ کہیں بھی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ کسی مددگار کا محتاج نہیں، کسی سفارشی کے ہاتھوں مجبور نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس تک جانے کے لیے ایسے سفارشیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے سوا جس کسی کو بھی کوئی ایسا مرتبہ دیتے ہیں وہ سب باطل ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. ہر پیغمبر نے آ کے یہی دعویٰ کیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. پھر یہ کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ باطل ہے کہ ان کے معبود اللہ کے نزدیک سفارشی ہوں گے، اللہ نے ان کو یہ رتبہ نہیں دیا کہ وہ سفارش کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ نہیں مانتے، دوسری طرف ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں. شہید ہیں، زندہ ہیں، کہاں ہیں زندہ ہو کر؟ چلے مان لیا زندہ ہیں، لیکن سفارشی بھی کہا اللہ نے ان کو نہیں. اور پھر یہ کہ شہیدوں کی روحیں تو جنت میں گھوم پھر رہی ہیں، وہ آپ کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کون رو رہا ہے ہمارے پیچھے اور ہم ان کی جا کے پکار سنیں، جا کے اور آ کے سفارش کریں. یعنی اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، ویژولائز کریں. شہید ہوا بندہ، وہ پہنچ گیا جنت میں، ان کی روحیں کس میں ہیں؟ سبز پرندوں کے قالب میں. اب وہ جنت کے اندر کھا پی رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کندیلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں وہ وہاں انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ ان کو پکار رہے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا، میری مدد کرو. وہ اپنی انجوائمنٹ چھوڑ کر آپ کا رونا سن کے وہ اللہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ وہ فلاں فلاں رو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، وہ دیکھے رو رہا ہے. چاہے اس کے کہ کوئی اللہ کے آگے روئے، انسانوں کے پاس جا کے رو رہے ہیں، زندہ کے پاس بھی اور مردہ کے پاس، دونوں طرح کے کام کر رہے ہیں نا. اور پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھیے جس میں اپنی پرسنل لائف ہے، یا تھوڑا بہت کام ہے، یا کوئی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سوشلائزنگ ہے، آپ کے پاس کوئی وقت ہے لوگوں کے لیے؟ کتنا وقت ہے لوگوں کے لیے؟ اگر 10 لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی مطالبہ لے کے کہ ہمارا یہ کام کروا دیں، یہ کروا دیں، یہ کروا دیں، کیا ہو جاتا ہے پھر آپ کو؟ تو جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں سفارشی، وہ بھی انسان نہیں ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا. چلے اگر ان کا اور کوئی کام نہیں، سارا دن آپ کے ڈسپلے، پھر بھی ان کی اپنی لائف ہے، انہوں نے سونا ہے، جاگنا ہے، بیوی بچے گھر بار کئی کام کاج ہیں ان کے، اور لوگوں کا ہجوم گلی میں کھڑا ان کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، ان کا اپنا کوئی کام نہیں کہ وہ سارا وقت آپ کا رونا سنتے رہیں اور پھر سن کے تو آپ کے لیے کچھ کریں. اور وہ کس وقت کریں گے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ کہ چلو دعا کریں گے، تو دعا وہ بھی کر سکتے ہیں، دعا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ وہ کریں گے تو کام ہو جائے گا، آپ کریں گے تو نہیں ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں گنہگار کی دعا نہیں سنتا؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے. ابلیس کی بھی سنی تھی نا اس نے، اس نے کہا تھا مجھے مہلت دے دی جائے قیامت دن کی، اس کی بات مان لی گئی. تو ہم ابلیس سے بھی برے ہو گئے کہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہاں گئی عقل؟ دیکھیں اللہ نے ہر ایک کو آزمانا ہے، ہر کوئی ایک ٹیسٹ میں ہے، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، فکر، فاقہ، کچھ نہ بھی ہو تو شیطان کو وسوسے ڈال کے آپ کو پریشان رکھتا ہے. کچھ تو حقیقت میں ہوتی ہیں پریشانیاں، اور کچھ صرف توہمات ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب ان پریشانیوں کا کوئی حل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلا حکم ہی قرآن میں یہی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صلاۃ پڑھو. اب وہ کام تو بڑی مشکل ہے، صبر بھی مشکل ہے، صلاۃ بھی مشکل ہے. چلو کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنا غم سناتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کر دے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا رستہ تلاش کر لیا ہم نے.
میں یہی بتا رہی تھی کہ ہماری جو مدر ہیں وہ کسی کے پاس نہیں گئی تھی جب ہم لوگ چھوٹے تھے، تو ایسی جیسے گھر میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو گھر میں ایسے آیا تھا جیسے کوئی بلڈ سا نا سارا یوں گر گیا تھا سامنے صحن میں. تو ہماری دادی بھی تھیں گھر میں، انہوں نے کہا سب ہٹ جاؤ میں صاف کر دیتی ہوں، پتہ نہیں کس نے کیسے یہ پھینکا ہے نا. تو انہوں نے خیر کلین وغیرہ کر دیا، لیکن مجھے یاد ہے ہماری مدر کسی کے پاس نہیں گئی، کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد لیکن یہ کہ ہمارے گھر بہت ایسے حالات شروع ہو گئے تھے کہ ہمارے فادر کی طبیعت خراب ہو گئی اور دین ہی ڈائیڈ لائک بہت یعنی بیمار ہو کے، بہت پریشانیاں رہی، لیکن شی نیور گوز ٹو اینی ون. مجھے نہیں یاد.
دیکھیں اب یہ بھی ایک بہت فتنہ پھیلا ہوا ہے، کہیں خون گر رہا ہے، کہیں گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے. اس قدر جادو اور شیطان سرگرم ہے. بعض اوقات تو لوگ ان شیطانوں کو بھیجتے ہیں، بعض اوقات تو شیطان خود اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنا ایمان خراب کر لیں، اور جب ایمان چلا گیا تو شیطانوں کا کام ہو گیا. یہ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے.
استاذہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تھوڑی بڑی، تو میری خالہ تھی وہ ایک مزار پہ جایا کرتی تھی، تو وہ ملیر میں تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بڑی تیاری کرتی تھی، پورا گرین کپڑا بہت بڑا سیٹن ٹائپ آنا، اس پہ گوٹا لگنا، خوب اس کی تیاری ہونی چادر کی، پھر وہ جاتی تھی اور جا کر اس پہ چڑھانا اور پھر ادھر رات کو آ جانا، پھر اگلے دن بچے سب نہا دھو کے کپڑے پہن کے ایسی تیاری کر کے جیسے کوئی عید کی ہو تو جانا، انہوں نے وہاں کھانا بھی دینا اور تیاری جو بھی دعائیں کرنی سب. اب میرے والد پوری فیملی میں قرآن کا پورا ان کو ترجمہ تفسیر سب آتا تھا. جب آپ جو بھی کچھ فرماتی ہیں تو مجھے اپنے والد بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ سب کو اسی طرح تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے غلط پہ کہ کیا صحیح ہے. ان کی پوری کوشش رہی، جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے. ان کا نام ممتاز تھا، تو کہتے تھے ممتا یہ بہت غلط کر رہی ہو تم، یہ صحیح نہیں ہے، قبروں پہ جاتے نہیں ہیں کسی کے بھی. کرتے کرتے ہر سال وہ اچھا قوالی سننے جا رہی ہو، رات کو کیا ہوگا وہاں، تو خوب بتاتے تھے انہیں کہ یہ غلط ہے اور ریفرنسز دیتے تھے قرآن کا. آخر ایک دن میرے والد کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جانا چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا. چونکہ میری جو بڑی بہن ہے ان کی بہو ہے تو وہ ساری تیاری کرتی تھی، تو ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ سب کیا. اور میرے والد ہر جگہ جہاں وہ کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہیں انل منکر، وہ کام کرتے تھے.
ہم نے چھوڑ دیا نا وہ کام. یہی ہوتا ہے نا کہ جب اس طرح کی کوئی مشکل آتی ہے تو پہلا مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ چلو فلاں بزرگ کے پاس، اور پھر وہ جو چاہیں کریں، اور وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کو توحید سے ہٹانے کا اور بھٹکانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ انہیں کسی مشکل میں ڈالو، وہم اور پریشانی میں ڈالو، اور پھر وہاں سے ان کو بہکا لو. تو مشرکین اپنے معبودوں کی عبادت کا سبب یہی بتاتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبود جب ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور کسی بھی شریک کا قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، پداؤ ہو، وہ انہیں بلائیں گے بھی، فلم یستجیب لہم، آئیں گے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دیں گے. اور پھر ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے سبحانہ سے، اور مشرق جو ہے وہ اللہ کی شان میں کمی کرتا ہے، اللہ کی عظمت میں کمی کرتا ہے، اوروں کو اللہ کے برابر لا کے.
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ کفر یا شرک سے نہیں ہوئی بلکہ خالص توحید سے ہوئی ہے. ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین رکھتے تھے، یعنی اسلام، ایک ہی ملت تھی، ایک ہی امت تھی. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ. پھر کیا ہوا، انہوں نے اس دین سے انحراف کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اختلاف کیا، اپنی مرضی کے دین بنا لیے. چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، اس لیے فوراً کسی کو یہاں سزا نہیں ملتی، ورنہ تو اگر مشیت الہی میں یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص جو ڈیویٹ ہوتا اس کو وہیں پکڑ لیا جاتا، دھر لیا جاتا، تباہ کر دیا جاتا، اور اگر کچھ لوگ بچ جاتے تو پھر وہ جبرن ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا نہیں تھا، اس کا فائدہ نہیں. فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین تھا، سب توحید پہ تھے. فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اصل دین ایمان تھا، وہ اس کو چھوڑ کے الگ ہوئے اور انہوں نے شرک اختیار کیا، کفر کیا. اور پھر زمانے کی ایک مدت گزر گئی جب اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور لوگوں کی خواہشات مختلف طرح کی ہو گئی تو ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. اور اختلافات کے نزول کے بعد اللہ نے انبیاء بھیجے جنہوں نے ان کو خوشخبری سنائی اور برے انجام سے ڈرایا بھی، کتاب نازل کی تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، لیکن وہ اپنے اختلاف پر ڈٹے رہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر ایک بات جو پہلے سے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے وہ نہ ہوتی. کون سی بات؟ کہ کسی بھی قوم کو مدت پوری ہونے پر ہی تباہ کیا جائے گا، کسی بھی انسان کو اس کی زندگی پوری ہونے پر ہی موت دی جائے گی. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا جاتا. فی ما فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، تاکہ دنیا میں یہ سچے جھوٹے کے درمیان فرق واضح ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، کیوں؟ شاید کے پلٹ جائیں، اور پھر یہ کہ اگر اچھے رستے کو اختیار کر لیں تو پھر قیامت کے دن اس کے مطابق ہی ان کو بدلہ دیا جائے، اور جو نہیں پلٹتے پھر ان کو ان کے عمل کی جزا دی جائے. اور یہاں ایک بات خاص سمجھ میں آتی ہے کہ اختلافی معاملات کے فیصلے قیامت کے دن ہی ہوں گے. اس آیت سے اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ توحید اصل ہے اور شرک بعد کی ایجاد ہے، اور امت میں اختلاف اور تفرقے کا سبب شرک اور شر ہے.
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ.
اور وہ کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو کہہ دیجئے بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہاں مشرکین کی ایک اور جہالت کا ذکر ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ نشانی لے کر آؤ جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، مثلا مردے کو زندہ کرو، پہاڑ کو سونا بنا دو، آسمان سے تمہارے لیے کوئی خوبصورت گھر اتارا جائے تاکہ ہم تمہاری نبوت کی تصدیق کریں. یہ محض ضد کی وجہ سے تھا، بال کی کھال اتارتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ کہ آپ جواب میں کہیں کہ کسی نشانی کا نازل ہونا غیبی بات ہے جس کا صرف اللہ کو علم ہے، مجھے، تمہیں یا کسی اور مخلوق کا اس کا علم نہیں ہے، تو میں تمہاری مرضی کے مطابق کوئی نشانی نہیں لا سکتا. اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اور اس کی تفصیل قرآن مجید میں کئی جگہ پر گزری ہے کہ وہ کون کون سی نشانیاں مانگتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ نبی انسان کی جگہ کوئی فرشتہ ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ لگا ہوا ہوتا باڈی گارڈ کے طور پر، اور پھر یہ کہ اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، زمین سے چشموں کو جاری کرتا، کیونکہ مکہ میں نہیں تھے نا چشمے وغیرہ سوائے زمزم کے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں یہ سارے مطالبے مانے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بھیج بھی دے تب بھی انہوں نے نہیں مانا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم. بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، کیونکہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے کہ یہ تو ایک چلتا جادو ہے، اور اگر یہ آسمان پر بھی چڑھنا شروع ہو جائیں اور آسمان کا کوئی دروازہ بھی ان کھول دیا جائے تو بھی کہیں گے کہ ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. اگر کتاب ریٹن ان کے ہاتھوں میں دی جائے تو اس کو چھو بھی لیں تو کیا کہیں گے؟ یہ بھی جادو ہے. یعنی ہر چیز کو پھر جادو کا نام دے کے اس سے فارغ ہو جاتے. فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ ان آیات کا نازل کرنا غیبی امور میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو اس بات کی ہمت طاقت نہیں کہ وہ کوئی آیت اتار لائے سوائے اللہ کے، اگر اللہ چاہے تو نشانی اتار سکتا ہے اور اگر نہیں اتار رہا تو کیا کرو؟ فانتظروا، انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرکوں کو مہلت دیتا ہے اس وقت تک جب تک ان کی مدت پوری نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے ہے.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ.
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی تھی تو وہ فوراً ہی ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو. یعنی جب ہم لوگوں کو بیماری کے بعد شفا، قحط کے بعد خوشحالی، جنگ کے بعد امن، یا انہیں پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کے بعد اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو ہمارے شکر گزار ہونے کی بجائے، توحید اور رسالت کو ماننے کی بجائے اس کو جھٹلانے لگتے، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ کا عذاب تمہارے مکر و فریب سے زیادہ تیز ہے، فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں، کچھ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں، تمہاری چالیں بھی چھپی ہوئی نہیں اس سے. اب یہ انسان کی ایک عمومی حالت بھی ہے، ہم سب اپنا جائزہ لیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ ان کو تکلیف پہنچی، کووڈ آ گیا، پھر وہ چلا گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر واپس اسی دنیا میں، اسی بھاگ دوڑ میں، اسی روٹین میں، اور پہلے سے بھی زیادہ وہ رہی سہی کسر نکال دی. یہاں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی طرح منسوب کیا، تکلیف کو اپنی طرح منسوب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب اور تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ خیر کو صرف اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، شر کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے. اذا لہم مکر فی آیاتنا، مکر کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے ہیلا جوئی اور دھوکا کرنا، یعنی خفیہ طریقے سے مکروہ چیز سے دوچار کرنا، کسی کو ہیلے بہانے سے اس کے مقصد سے پھیر دینا، چال چل کے، یعنی خفیہ تدبیر ایسی کہ جس کے خلاف وہ چلی گئی ہوتی ہے چال، وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا، ایک شخص تو میرے ساتھ دو ہاتھ کر گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آیات کی الٹی تعویلیں کرنے لگتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، دنیا میں ایسے وقت آتے ہیں پھر گزر جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے مصیبت ٹال دی ہے، بلکہ گردش زمانہ کا نام لیتے ہیں. اور مشرکین مکہ کا قحط کے بعد یہی حال ہوا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 سال کے لیے قحط مسلط کیا، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ قحط دور ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا آپ کی دعا سے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن جب آپ نے ان کے لیے دعا کی، ان پہ بارش برسی، تو پھر سے وہ وہی کچھ کرنے لگے جو چال بازیاں پہلے کر رہے تھے. اور عام انسانوں کا حال بھی یہ ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پر لیٹے، بیٹھے، کھڑے پکارتا ہے. پیچھے پڑ چکے نا آیت 12، جب ہم تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو منہ موڑ کے یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو برے عمل وہ کرتے تھے وہ خوبصورت بنا دیے گئے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ ان کے لیے زیادہ تیز ہے جوابی کاروائی کے طور پر مکر کرنے میں، تدبیر کرنے میں. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ کہ جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے وہ چال اسی پہ پلٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر پکڑتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں سب سے بہتر ہے. واللہ خیر الماکرین، اور مجرموں کے لیے اللہ کی تدبیر اور چال کیا ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک پکڑ آ جاتی ہے. ان نہ رسولنا یکتبون ما تمکرون, بے شک ہمارے بھیجے ہوئے کون فرشتے, کون سے, کرامن کاتبین, یکتبون ما تمکرون, وہ لکھ رہے ہیں جو بھی تم مکر کرتے ہو, یعنی جس وقت تم چالیں چل رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ فرشتے سب کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ سوچیں کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہو ہر وقت کوئی اس کے پیچھے کیمرہ لے کے پھر رہا اور ہر ہر ایکشن, ہر چال, ہر بات, ہر کچھ ریکارڈ کرتا چلا جائے تو آپ دیکھیں زندگی کیا ہوگی, اس قدر پریشانی ہوگی. لیکن ان کرامن کاتبین کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ وہ ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں, ہمارا ہر جیسچر, ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں, ہمارا اسٹائل, ہمارے دوسروں کے بارے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون, اللہ تعالیٰ سب کچھ ریکارڈ کروا رہا ہے, سب کچھ لکھوا رہا ہے. تو اس آیت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ایک یہ کہ جو شخص بری چال چلے گا اللہ اس کے خلاف چال چلے گا, لہذا کسی کے خلاف چالیں نہ چلیں ورنہ خود پھیر میں آ جائیں گے, کیونکہ سارا نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کی فراخی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ جب مشکل اور تکلیف دہ حالات ختم ہو جائیں اور آپ اچھے حال میں آ جائیں تو آپ سمجھیں کہ اب سب ٹھیک ہے, جو چاہو کرو. حضرت علی کا ارشاد ہے, اللہ جس کی دنیا فراخ کر دے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کی عقل فریب خوردہ دھوکے میں ہے. پھر اس آیت سے پتہ چلتا کہ نعمت کرنے کے بعد شرک سے بچنا چاہیے.
والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں عمدہ ہوا کے ساتھ دے کر چل دیتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کشتیوں پر شدید ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے, تو وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں, البتہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا کہ تکلیف کے بعد اللہ کی رحمت کے نزول اور تنگ دستی کے بعد فراخی کے وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے, تو اب ان کی اس حالت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس کی تائید کرتی ہو کہ کب یہ ایسا کرتے ہیں. مثال دی جا رہی, جیسے ان کی وہ حالت جب ہوتی ہے جب وہ سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں اور سمندر سخت جوش میں ہوتا ہے اور ان کو اس کے انجام کا خوف ہوتا ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہ اللہ تم کو سیر کراتا ہے, چلاتا ہے, آمادہ سفر کرتا ہے, چلنے کی طاقت دیتا ہے, سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی. سیر کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, یعنی چاہے پیدل چل کے, چاہے جہاز پہ بیٹھ کے, چاہے بحری بیڑے پہ, چاہے گاڑی پہ, ان سب چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے, یعنی ان اسباب کے ذریعے جو اللہ نے تمہیں مہیا کیے ہیں اور ان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے, تمہیں سواریاں مہیا کی, تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل دی اور تم ان کے ذریعے سمندر کا سفر کرتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ فرحوا بها, یعنی جب ان بحری جہازوں میں تم ہوتے ہو اور وہ ہوا موافق ہوتی ہے اور بہت آرام سے کشتی چل رہی ہوتی ہے بغیر کسی گھبراہٹ کے, تو بہت مطمئن ہوتے ہیں اور وہ اسی حال میں ہوتے ہیں. اب آیت کے شروع میں مخاطب کا صیغہ کم اور ایک دم غائب کا صیغہ آ گیا, کیوں؟ اس کو التفات کہتے ہیں عربی میں, جس سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, کم اور ہم, اور یہ التفات بھی ناراضگی کے اظہار کے لیے ہے, یعنی یہ لوگ اپنی بدہتی کی وجہ سے خطاب کے قابل بھی نہیں, اس لیے غائب کسی کا استعمال فرمایا. جاءت ریح عاصف, کہ یکایک تیز آندھی آ جاتی ہے, زناٹے کی ہوا, عاصف, عصف کہتے ہیں بھوسی کو, نباتات کو جو ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے, یعنی وہ ہوا جو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم, اور ہر طرف سے موجیں, لہریں, طوفان آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب لہروں نے انہیں آ گھیرا ہے, ابھی ہلاک ہوئے وہ, یعنی جب انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کی ہلاکت یقینی ہے اور مخلوق میں سے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. دعوا الله مخلصين له الدين, سارے شریکوں کو بھول کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، مخلصین، یعنی شرک چھوڑ دیتے ہیں، پھر سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین. اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر ادا کریں گے. کیونکہ تکلیف میں انسان حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے. کوئی بیماری آتی تو انسان کو اپنی اصل پتہ چل جاتی ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں، تو پھر وہ سنجیدگی کی طرف آتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھا، مکہ سے بھاگ گیا کہ کہیں مجھے قید نہ کر لیں. تو جدہ کے راستے بحری سفر اختیار کیا کہ میں نکل جاؤں اس ملک سے. تو راستے میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، مسافروں کو موت نظر آنے لگی. تو اس وقت جو کشتی کا مالک تھا اس نے مسافروں سے کہا، اب صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف وہی تمہیں بچا سکتا ہے. تو اکرمہ کے ذہن میں آیا کہ ایک دم اس کو جھٹکا لگا کہ یہ وہی اللہ تو ہے جس کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. اگر اب مجھے سمندر سے نجات مل گئی، میں بچ کے گیا، تو میں اسلام قبول کر لوں گا. لہٰذا اس نے اپنا یہ عہد پورا کیا. لیکن آج کل بہت سے کلمہ گو مسلمان بھی مشکل وقت میں اللہ کو نہیں پکارتے. ابو جہل کے بیٹے کو تو سمجھ آ گئی، سو کالڈ مسلم کو سمجھ نہیں آتی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کمزور اور اللہ کا محتاج ہے، اور اپنی زندگی کی حفاظت اور دنیا میں باقی رہنے کے سلسلے میں ساری مدت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر مدت میں انسان اللہ ہی کا محتاج ہے. اور بندے سختی اور تکلیف کے وقت اللہ کو جو پکارتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر فطرت زندہ ہوتی ہے. اور پہلے مشرکین موجودہ مشرکین سے تو بہتر تھے جو مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے. اور پھر ایک بڑی اہم بات کہ اللہ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، گناہگاری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.